الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سورة هود مکمل پڑھی گئی ہے اور اس میں انبیاء علیہ السلام کے احوال بھی بیان کیے گئے اور ان کے واقعات. اس میں سب سے سبق آموز بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, یہ دونوں اسلام نہیں لائے. اور حضرت نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. اور آپ نے دعا بھی فرمائی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے ممانعت فرمائی. ونادى نوح ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين, کہ بہنا یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور سب سے آپ سب سے بڑھ کر حاکم, سب سے بڑے حاکم آپ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا, یا نوح انه ليس من اهلك, یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ اہل وہ شمار ہوئے جو اگرچہ نسبی اولاد نہیں ہے لیکن ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام پر, ان کو اللہ نے بچایا اور نسبی بیٹے کو نہیں بچایا اور اس کو ہلاک فرما دیا. مکالمہ ہو ہی رہا تھا باپ بیٹوں میں, فحال اب کہ آ جاؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا سآوی الی جبلی یعصمنی من الماء, وہ پہاڑ پہ میں پناہ لے لوں گا, یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, آج کے دن تو اللہ کے حکم سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے. بس یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا, فحال بینہما الموج, دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج آئی وہ حائل ہو گئی. فکان من المغرقین, اور وہ غرق کیے ہوئے میں سے ہو گیا, نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, بس اس کا معاملہ ختم ہو گیا بیٹے کا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی ایمان نہیں لائی, وہ بھی نہیں بچا سکے اپنی اہلیہ کو. معلوم ہوا کوئی کام نہیں آنے والا. ولا تزر وازرہ وزر اخرى, آدمی جو اپنا عمل کرے وہی اس کے کام آئے گا, ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا اس کو اللہ کے عذاب سے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی کافر بیوی کو برداشت کیا, کفر کے ساتھ برداشت کیا. کتنی بڑی بات ہے, کافر بیوی کو ایک گھر میں میاں بیوی ہوتے ہوئے, اور انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر یا طلاق دیو, نہیں, یہ ہے حسن سلوک. ہم تو مسلمان بیویوں کو برداشت نہیں کر پا رہے, ان کی پٹائی لگانا, ان کو گالی دینا, ان کو تانے دینا, نہ جانے وہ تو بیچاری گھٹ گھٹ کے روتی, تنہائی میں جا کے روتی ہیں کہ کیا ہو گیا, کہاں ہمارے ماں باپ نے شادی کر دی. بھائی یہ روزہ بھی ہم رکھیں, تراویح بھی ہم پڑھیں اور ساتھ میں یہ بھی معاملہ ہو. پٹائی لگانا, توبہ توبہ توبہ, پٹائی لگاتے ہیں اور غلیظ قسم کی فحش قسم کی گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تیرا نہ تو تیرا باپ ہے نہ تیرے بھائی بچانے آئیں گے. وہی یہ وہ ہمارے مولانا یونس پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھائی مولانا الیاس پٹیل صاحب ایک دفعہ تشریف لائے تھے, ہم بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے اس میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ جو ایک پہلے جو شوگر ہوتی تھی, شوگر ٹیسٹ کرانے جانا پڑتا تھا, अब एक ऐसा आला आ गया जो घर में ही होता है, आप छोटा सा एक आला आ गया है, अब एक पतरा उसमें टपका दें, पता चल जाएगा कि शुगर का वो क्या लेवल क्या है, कितनी शुगर है, बड़ी हुई तो नहीं है, कम तो नहीं है, तो अब वो घर में ही पता चल जाता है। तो अल्लाह ताला ने भी एक आला दिया है हमें घर घर में, घर के अंदर, इससे पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है, आपकी सतह क्या है अल्लाह से ताल्लुक की, वो क्या है घर में जो दिया हुआ आला क्या है, वो बीवी है, और वो किससे साबित है, हदीस से, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और मैं तुम ऐ साहबा मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करने वाला हूं। तो बीवी के साथ जो अच्छा वो अच्छा, बाकी पढ़ता रहे नमाज, अगर नमाज पढ़ना तरावी पढ़ना और बीवी के साथ बुरा सलूक करना तो ये नमाज और तरावी काम नहीं आएगी, रोजा काम नहीं आएगा, तस्बीहात तिलावत काम नहीं आएंगी, मामलात खराब है। ये निकाह भी तो एक मामला है, मिन वजहिन एक मामला है, मिन वजहिन इबादत है, दोनों पहलू है इसमें, लिहाजा निकाह का मामला जिसका सही नहीं उसके भी मामलात खराब है। तो ये अल्लाह की निगाहों में पसंदीदा नहीं है ये शख्स। आम मुसलमान रहेगा, हमारे हजरत फरमाते थे आम मुसलमान रहेगा, खास मुसलमानों में अल्लाह के खास बंदों में शामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी माफी ना करवाए अपनी बीवी से, उसकी जबान से ये ना कहलवाए कि मैंने माफ किया, चलो जो कुछ भी तुमने अब तक किया उसको मैंने माफ किया। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने काफिर बीवी को बर्दाश्त किया, उसके कुफर के साथ बर्दाश्त करते रहे और हुस्ने सलूक करते रहे, ना मारा ना पीटा ना गाली दी ना मैके भेजा, कुछ भी नहीं। हमारे हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में तो इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। हजरत ने एक दफा फरमाया भी था कि अगर आज मैं अपने खुलाफा की बीवियों से राब्ता करूं और उनसे कहूं कि आप एनओसी दें तो बहुत सौ की शिकायत मेरे पास आएगी। बहुत हजरत ने यही लफ्ज इस्तेमाल फरमाया था एनओसी का, कि मैं अगर एनओसी मांगूं तो बहुत से खुलाफा की शिकायतें आएंगी कि इन्होंने हमें सता रखा है। खुद फरमाया था हजरत, मैंने सुना हजरत से। तो ये तो भाई गलत बात है, बीवियों की तो तारीफ हो कि हाँ भाई हमें अच्छी तरह रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुख चैन है अल्हम्दुलिल्लाह, इत्मीनान है, खर्चा भी देते हैं और उसने सलूक भी है, हमारी कड़वी कसीली भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ये अगर चीज हो तो तब तो बात है। देखिए हजरत आयशा तारीफ कर रही है, लना शमसु वलिल आफाक शमसु व शमसी खैरु मिन शमसी समाई फइन शमस तत्लु बादा फजरिन व शमसी तत्लु बादल ईशाई। एक आसमान का सूरज है, एक हमारा भी सूरज है, और हमारा जो सूरज है वो आसमान के सूरज से बेहतर है, अच्छा है वो, क्योंकि आसमान का सूरज वो तुलू होता है फजर के बाद और मेरा वशमसी मेरा सूरज तुलू होता है ईशा के बाद। यानी हुजूर जो लंबी लंबी रकातें पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, तिलावत, उसकी तरफ इशारा है। अब ये बीवी कोई शेर कहती है अपने शौहर की शान में, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी बीवी ने अपने शौहर की शान में अशार कहे हो, सिवाय हजरत आयशा के और कोई नहीं सुना हमने। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में उन्होंने अशार कहे। तो वो मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत होने के लिए आए अमृतसर के, बड़े जमींदार भी थे और आलिम भी थे। तो हजरत ने फरमाया ऐसे बैत नहीं करूंगा आपको, चार शर्तें हैं मेरी, चार शर्तें पूरी करें। नंबर एक, आपने गैर मुकल्लिदीन से दौरा पढ़ा है, आप जाएं दारुल देवबंद में दौरा पढ़ें, मुकल्लिद लोगों से दौरा पढ़ें, तब मैं आपको बैत करूंगा। और दूसरी बात यह कि 40 खत लिखें, 40 खत चाहे आप एक साथ लिख दें एक ही मजलिस में या अलग अलग लिखें, 12 लिखने होंगे। और तीसरी बात ये फरमाई कि आपका कुरान सही नहीं है। वो कारी रियाज साहब होते थे खानका थाना भवन, सबसे पहले जो बैत होने आता था उनके पास भेजते थे, इम्तिहान लीजिए, बड़ों बड़ों की उन्होंने गलतियां निकाली, मुफ्ती शफी साहब की गलती निकाली, مفتی محمد حسن صاحب کی ان جا کے حضرت کو بتاتے تھے حضرت ان کی تجوید صحیح نہیں ہے. تو حضرت کا علاج یہ ہوتا تھا کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درست کریں, تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درست کرتے تھے. تو مفتی محمد حسن صاحب سے بھی یہی فرمایا, مفتی شفیع صاحب سے بھی رحمت اللہ علیہ سے, جبھی تو مفتی اعظم پاکستان بنے. انہوں نے کہا بھائی جو شیخ کا حکم سر آنکھوں پر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھا. ہمارے حضرت نے یہی کیا اردوئی میں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا قرآن تجوید درست کی. اس بات کی تعریف میں نے خود سنی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب سے, میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا دیکھو حکیم صاحب کی نے کتنی جرت اور کتنے حوصلے کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا. میں نے ان سے کہہ بھی دیا تھا کہ چاہیں تو اپنے کمرے میں پڑھ لیں, قاری صاحب وہیں آ کے پڑھا دیں گے. تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, میں بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے درست کر لوں گا. نلو نام الفت جو خود داریاں ہیں, بڑی ذلتیں ہیں, بڑی خواریاں ہیں. آج کوئی کہے کوئی شیخ اپنے مرید سے یہ کرنا پڑے گا, وہ تو بھاگ جائے گا کہ بھائی کوئی نرم شیخ تلاش کرو, یہ تو بہت سخت آدمی ہے. کوئی نرم قسم کا آدمی ہو جو شیخ بھی ہو نرم بھی ہو وہ تلاش کرو. یہ تو ایسی آج کل لوگ ایسے ہی شیخ ڈھونڈتے ہیں. تو تیسری بات یہ فرمائی کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ تجوید درست کیجئے. چوتھی بات یہ فرمائی کہ آپ کا تعلق مشرقی پنجاب سے ہے. صاف صاف فرمایا حضرت نے آپ کا تعلق مشرقی پنجاب سے, ایسٹ پنجاب سے, امرتسر سے, اور وہاں عورتوں کو مارنے کا رواج ہے, عورتوں کو پٹائی لگانے کا رواج ہے. یہ حضرت کے علم میں ہوگی بات. فرمایا مجھے لکھوا کے لا کے دیجیے اپنی اہلیہ سے کہ ہمیں اچھی طرح رکھا ہوا ہے. یہ چار شرطیں تھیں. حکیم الامت تھے بھائی. چوٹ لگ گئی تھی ان کے دل میں کہ بس حضرت کے قدموں میں رہنا ہے, چوٹ لگ چکی تھی, لہذا یہ چاروں شرطیں پوری کی. دارالعلوم دیوبند سے دورہ پڑا, پھر ایک ہی مجلس میں 40 خط لکھ دیے. اور بیوی سے واقعتاً سلوک اچھا نہیں تھا. جا کر ان سے کہا خدا کے, اور پہلے تو کچھ بھی نہیں کہا, ایک یکسر تبدیلی آ گئی مزاج میں. اور ایسی تبدیلی آئی کہ ایک دن بیوی نے خود پوچھا اہلیہ نے, کیا بات ہے آج کل آپ کا بالکل آپ یکسر تبدیل ہو گئے, پہلے جیسے نہیں رہے, بہت نرم ہو گئے, بڑی برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بس مفتی صاحب اسی وقت کی تلاش میں تھے. انہوں نے فوراً کاغذ سامنے رکھا کہ یہ جو ہم سلوک کر رہے ہیں آئندہ بھی یہی سلوک رکھیں گے جاری, آپ یہ لکھ کر دے دیجیے تاکہ حکیم الامت ہمیں بیعت فرما لیں. انہوں نے لکھ کر دے دیا. جب انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم یہی سلوک جاری رکھیں گے, یہ تبدیل نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا, انہوں نے لکھ دیا کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے, این او سی جاری کر دیا. یہ تمام چاروں شرائط اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا, چاروں شرائط جب پوری ہو گئیں تو حضرت نے ان کو بیعت فرما لیا. حضرت جب یہ چاروں شرطیں پوری ہو گئیں اب کیا رکاوٹ تھی, بیعت ہو گئے. پھر اللہ نے وہ مقام نصیب فرمایا, وہ مقام ذکر اور شغل حضرت کا بتائے ہوئے تسبیحات کرتے کرتے اور حضرت کی صحبت سے حضرت کی تعلیمات پر عمل سے اس مقام پر پہنچے کہ آخری عمر میں ان کی ٹانگ کاٹی گئی. تو فرمایا جی مجھے اینستیزیا, میں نہیں, مجھے بیہوش نہ کریں, نہ ہی میری ٹانگ کو سن کریں نہ بیہوش کریں مجھے. ڈاکٹروں کو بہت حیرت ہوئی, آپ کیا بات کر رہے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. فرمایا نہیں ہے, میں جو کہہ رہا ہوں آپ کریں, آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کر رہا ہوں. ٹانگ کاٹی گئی باقاعدہ. وہ تو ران کی ہڈی کتنی بڑی ہوتی ہے, یہ ہڈی کاٹنا ٹانگ کاٹنا معمولی بات تھوڑی ہے. اور نہ وہ بے ہوشی کی دوائی لی اور نہ ہی وہ سن کیا ٹانگ کو سن کرنے دیا. وہ فرمایا میں ذکر الہی کر رہا ہوں, آپ یہ ٹانگ اپنا کام کریں. تو ڈاکٹروں کا ایک پینل آ گیا, انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا مریض ہے. پورے آپریشن کے دوران بھائی بالآخر ایسے آپریشن کیا گیا, ٹانگ کاٹی گئی, نہ چہرے پہ کوئی تغیر, نہ کوئی بے چینی, نہ کوئی چیخ, نہ پکار, کچھ نہیں. ذکر کرتے رہے, ادھر یہ ڈاکٹروں نے آپریشن مکمل کر لیا, انتہائی سکون سے آپریشن ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا کیا عجیب آدمی ہے, سب کے سب ڈاکٹر حضرت سے بیعت ہو گئے, سب کے سب. انہوں نے کہا بھائی یہ تو مجھے بہت بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں, آپریشن کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں ہوا کبھی. تو اللہ نے یہ مقام نصیب آپ بتائیں جس شیخ کے ساتھ رہ کے یہ مقام ملا اس شیخ کا کیا مقام ہوگا تو اس مقام پر پہنچے ترقی کرتے کرتے. تو بھائی یہ بیویوں کے ساتھ نیک سلوک بہت, اگر آپ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ اس راستے سے بن جائیے. اللہ نے ایک راستہ یہ بھی رکھا ہے, تقوی سے ہم کہاں پہنچ پاتے ہیں بھائی, تقوی سے پہنچنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. اللہ نے یہ راستے رکھے ہوئے انفاق کا, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا, یہی کر لیں شاید اس راستے سے ہمارا کام بن جائے, محبوبیت حاصل ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی کی. اور یہ آیت بھی آج گزری جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور پر جتنی آیتیں اتری یعنی پورا قرآن, اس میں سب سے سخت آیت یہ والی ہے. ہائے بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کے, سخت ترین آیت جو آپ پہ نازل ہوئی وہ یہ ہے, فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر, کہ آپ بھی استقامت سے رہیے اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے اسلام لائے ہیں کفر اور شرک سے توبہ کر کے وہ بھی استقامت سے رہیں, اور حدود سے ولا تطغوا حدود سے تجاوز نہ کریں. یہ وہی میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ اعتدال شرعی سے کسی چیز کا گزر جانا جو شریعت نے مقرر کیا اعتدال اس سے گزر گئے آپ, یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے, یہی فتنہ ہے. یہ ہے ولا تطغوا, جو شرعی حدود ہے اس سے آپ تجاوز نہ کیجیے. انہو بما تعملون بصیر. تو یہ آیت حضرت عبداللہ, ہمیں تو کچھ نہیں پتا چل رہا لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سخت ترین آیت ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. بہت یہ بڑی بڑے فہم کا کام ہوتا ہے. میں آپ سے میں نے اس دن واقعہ عرض بھی کیا تھا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ وہ پہنچے ایسے علاقے میں جہاں وہ امام باندھ کے نماز پڑھائے بغیر, اگر پڑھا دے کوئی باندھے بغیر امامے کو تو بھی میں نماز پڑھا دے, تو وہ سمجھتے تھے نماز ہوئی نہیں. اور اس علاقے میں پہنچے انہوں نے حضرت سے عرض کر دیا نماز کا وقت ہوا تو حضرت نے وہ تو حضرت تو مستقل امامہ باندھتے تھے, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان کو حضور کی زیارت بہت ہوتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ان کا یہ ملفوظ ہے میں نے پڑھا کہ میں نے جب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہمیشہ امامے میں دیکھا مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے, لہذا وہ امامہ کثرت سے باندھتے تھے. تو وہاں حضرت جب اس میں پہنچے اس وقت بھی امامہ باندھ رکھا تھا حضرت نے, جب انہوں نے نماز کے لیے کہا گیا اگر نماز پڑھا دیں تو مصلی پہ پہنچے, جب اقامت شروع ہوئی تو اپنا امامہ کھول کر اور رکھ دیا ہوئی منبر پہ اور اس کے بغیر نماز پڑھائی, یہ دکھانے کے لیے کہ تم جو کرتے ہو نا یہ جو تمہارا عقیدہ ذہنوں میں سمایا ہوا ہے یہ غلط ہے. اور حضرت کا ملفوظ بھی ہے نا کہ عملی فساد کے لیے قولی اصلاح کافی نہیں ہے, کہ بس ہاں مولانا خلیل احمد سہارنپوری یہ فرما دیتے کہ بھئی یہ جو آپ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ غلط ہے, نماز ہو جاتی ہے ٹوپی میں بھی, نہ یہ نہیں کیا, اور خود امام بن کے نماز پڑھا دیتے صرف یہ کہہ دیتے زبانی اتفاق نہ, عمل کر کے دکھایا وہ رکھا کھول کے رکھا اور ٹوپی میں نماز پڑھائی. مجھے یاد آیا حاکم الامت کے ملفوظات میں ہے کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے زور سے آمین کہہ دی سورہ فاتحہ کے اختتام پر, زور سے آمین کہہ دی, لوگوں نے اس کو پہلی منزل سے مسجد کے اوپر وہ پڑھ رہا تھا نماز, پہلی منزل سے اٹھا کے اس کو نیچے پھینک دیا کہ تو نے زور سے کیوں کہی آمین. حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی, میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں یہاں نہیں جب حرم شریف میں ہوتا ہوں چونکہ وہاں زور سے آمین ہوتی ہے تو میں زور سے آمین کہتا ہوں, سچی بات ہے یہی اعتدال ہے, وہاں کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے. آپ کہیں بالکل وہاں جائے کسی کی حاضری ہو زور سے آپ کیوں, وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دونوں حدیثیں ثابت ہیں, زور سے آمین کہنا بھی ثابت ہے اور ہلکے آمین کہنا بھی ثابت ہے, دونوں ثابت ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی حدیث ناسخ یا منسوخ نہیں ہے، اس کی تعیین نہیں کر سکے، محدثین بھی نہیں کر سکے، فقہا بھی نہیں کر سکے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آمین ایک دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس کا مفہوم یہ ہے. تو چونکہ آمین ایک دعا ہے اور دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور خفیہ یعنی چپکے چپکے دعا کیا کرو. لہذا اس آیت کی وجہ سے آمین آہستہ کہنا افضل ہے، بس اتنا کر سکتے ہیں، آمین آہستہ کہنا افضل ہے. البتہ جو زور سے کہتا ہے آمین وہ بھی غلط نہیں کر رہا، بس اتنا ہے. تو انہوں نے اٹھا کے اس کو نیچے پھینک دیا پہلی منزل سے، وہ تو بچ گیا بیچارہ، مرا نہیں یا زیادہ نقصان نہیں ہوا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو یہ بات پتا چلی، جب پتا چلی تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے 20 جہری نمازوں میں جن میں تلاوت زور سے کی جاتی ہے، ایسی 20 نمازوں میں زور سے آمین کہی، زور سے آمین کہی 20 جہری نمازوں میں. لوگوں کو بتا، اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہ آدمی تھے کہ بادشاہ بھی اس وقت کے ان کی عزت کرتے تھے، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، دکانوں سے کھڑے ہو جاتے تھے، لوگ ان باہر آ کے سلام کرتے تھے، کھڑے ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ نے یہ مقام دیا تھا ان کو. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت نے 20 جہری نمازوں میں آمین کہی ہے زور سے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو کام ان لوگوں نے کیا کہ پھینک دیا، یہ غلط کام تھا. اس کو یہ دکھانے کے لیے عملی، وہی حضرت حکیم الامت کا ملفوظ کہ عملی فساد کے لیے قولی اصلاح کافی نہیں ہے، قولی اصلاح کافی نہیں ہوتی، عمل کر کے دکھاؤ، اس کے خلاف عمل کرو. جو اسی لیے جہاں پر جن طبقوں میں جن جماعتوں میں جو غلط عمل ہو رہا ہو، علماء کو اس کے خلاف کرنا چاہیے. تو علماء کی بہت سخت ذمہ داری ہے ان حالات میں، جو وہ کر رہے ہیں، جو غلط لوگ کر رہے ہیں، اس کے خلاف کریں. اور یہ ملفوظات میں نے بتا دیے دونوں، ہمارے اکابر کے، حضرت حکیم الامت کے، یہ ملفوظات سے ثابت ہے بھائی ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پہ رہیں، اس سے تجاوز نہ کریں. لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سخت ترین آیت ہے، کیونکہ یہ کرنا بہت مشکل ہے، لوگ پانے دیتے ہیں. یاد رکھیں جو اعتدال سے رہنے کی کوشش بھی کرے گا، اعتدال تو دور کی بات ہے، جو اعتدال سے رہنے کی کوشش کرے گا اس کے اپنے بھی مخالف ہو جائیں گے، غیر تو مخالف ہیں، مخالف جو ہیں وہ تو ہیں ہی، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں. لہذا اعتدال، استقامت سخت ترین آیت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا. اور واقعی حضور کے لیے بھی سخت ترین آیت ہے، اور جو حضور کا غلام بننے کی کوشش کرے گا، حضور کے راستے میں چلے گا، اس کے لیے بھی سخت ترین آیت ہے، اس کو بھی تانے پڑیں گے، ہاں یہ حضرت کے راستے سے ہٹ گیا ہے، یہ حضرت کے راستے سے ہٹ گیا ہے، چھوڑو اس کی بات مت سننا. تو اب یہ استقامت سے رہنا، اعتدال سے رہنا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل. تانے بھی سننے پڑیں گے آپ کو، اور کڑوی گسیلی بھی برداشت کرنی پڑے گی، سب کچھ ہوگا. اور یہ اس کا حکم دیا گیا کہ آپ کے ساتھ، آپ دیکھیں فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اب ہم بھی تو انہی میں شامل ہیں جو حضور کے ساتھ شامل ہو گئے، تو ومن تاب معک میں ہم بھی شامل ہو گئے، ہم بھی کفر اور شرک سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا ہم حضور کے. فرمایا آپ سب لوگوں یہی کریں، استقامت سے رہیں، اعتدال سے رہیں، اور حد سے تجاوز نہ کریں. یہ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز میں طوال مفصل میں سے پڑھتے تھے، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو صورتیں ان سے پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی مخالفت کرتے تھے. کیوں کرتے تھے مخالفت؟ کبھی کبھی کہیں اور سے پڑھتے تھے. مثلاً جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں پڑھنا مسنون ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ طہر پڑھنا مسنون ہے، تو حضور یہ پڑھتے تھے. اب یہ الف لام میم سجدہ جو ہے یہ طوال مفصل میں سے نہیں ہے، سورہ طہر طوال مفصل میں سے ہے، تو حضور اس کی مخالفت ہفتے میں ایک دفعہ تو کرتے ہی تھے کم از کم. دیوال مفصل میں سے نہیں پڑھتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امت کہیں لازم نہ سمجھ لے میرے عمل کو دیکھ کے ہاں ہاں بس یہی ہے. اب کوئی دوسرا کہیں سے پڑھ رہا ہو اس کو کہیں گے آپ نے غلط کیا. یہی چیز حضور اسی وجہ سے کبھی پڑھتے تھے کبھی مخالفت کرتے تھے. ہاں اکثر کے اعتبار سے یہیں سے پڑھتے تھے اس لیے سنت ہے, لیکن سنت غیر موقعہ ہے. سنت غیر موقعہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کبھی آپ کریں اکثر کر لیں اور کبھی کبھی اس کی ناوا کریں, یہی سنت غیر موقعہ ہے. اور سنیے یہ جو جمعے میں آسا لینا ہے یہ بھی سنت غیر موقعہ ہے. اس کا بھی مطلب یہی ہے کبھی کبھی اکثر لے لیں اور کبھی کبھی ناغا کریں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کا ذہن نہ بن جائے کہ نہیں جی عصا ضروری ہے اس کے بغیر تو خطبہ ہوتا ہی نہیں یا خطبے میں کوئی کمی رہ گئی. یہ نہ ہو. دیکھیں یہ اعتدال بہت بڑی چیز ہے. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اتنے جمعے مجھے لینا ہے آج نہیں لینا, آج عصا لینا ہے آج یہ نہیں کرنا, آج یہ پڑھنا ہے, آج دیوال مفصل کی مخالفت کرنی ہے. بڑی اس سے رہنا پڑتا ہے لے دے کے. اعتدال جو سے جو چلے گا اس کو تو یہ کرنا پڑے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. ورنہ لوگوں کا ذہن وہی بن جاتا ہے کہ ہاں جی بالکل یہی ہے یہی ہوگا, اور اس کے خلاف جو چل رہا ہو تو کہتے ہیں یہ تو راستے سے ہٹ گیا. ایک روایت میں آتا ہے ترمذی میں, یہ روایت میں نے خود پڑھی ترمذی شریف میں, صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اشراق کا ایسا اہتمام فرماتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ اشراق کی نماز چھوڑیں گے ہی نہیں, زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے. اور کبھی آپ اشراق کو ایسا ملتوی فرماتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب آئندہ پڑھیں گے ہی نہیں اشراق کو. یہ کس لیے تھا؟ کہ امت کہیں لازم نہ سمجھ لے. بتانے کے لیے تھا کہ دیکھو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, اگر کسی نے چھوڑ دی اشراق نہیں پڑی تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ دکھانا چاہتے تھے عملی طور پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی یہ اعتدال سے رہنا بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. ہر چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے, پڑے گا خیال رکھنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ اعتدال اور یہ استقامت, جو بھی اس میں استقامت سمجھ لیجیے اور اعتدال, ولا تطغوا کا لفظ ہے نا, یعنی حد سے تجاوز نہ کریں. حدود مقرر کر دی شریعت نے, اس سے باہر نہیں نکلنا آپ کو. اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ علماء سے پوچھیں, مفتی اہل فتوا سے پوچھیں, وہ بتائیں گے آپ کو. تو وہ جو الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, کہ امر بالمعروف کرنے والے, نہی عن المنکر کرنے والے, یعنی اچھے کاموں کا, یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ بھی یہی الفاظ ہیں کہ سارے کام کرتے ہیں اور پھر اللہ کی حدود کی بھی حفاظت, اللہ کی حدود میں رہتے ہیں, حد سے تجاوز نہیں اعتدال سے رہتے ہیں, اعتدال سے. یہ بہت بڑی صفت ہے, اس کو خاص سب سے آخر میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ. والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدود کا بھی خیال رکھتے ہیں, حدود سے تجاوز نہ کریں. کہ والدین کا جو حق ہے وہ والدین کا حق آپ شیخ کو نہ دیں, جو والدین جو استاد کا حق ہے وہ والدین کو نہ ہونا چاہیے, جو 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 جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. والدین کا حق زیادہ ہے, سب سے بڑا والدین کا حق ہے, اس کے بعد استاد کا ہے, اس کے بعد شیخ کا ہے, اس کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.